بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم،
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ علق کی 1-14 کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین آج منگل ہے، 12 بہمن 1400 ہجری شمسی مطابق 29 جمادی الثانی 1443 ہجری قمری اور 1 فروری 2022 عیسویں۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے، اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے اخبارات و جرائد کی 6 سرخیوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، اور نشریات کا آخری پروگرام عشرۂ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ جی ہاں سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ نیب نے ہر ایک پر دہشت پھیلا رکھی ہے، نیب کی اپیل پر سماعت کے دوران پاکستان سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ہندوستان کا نئے مالی سال 2022-23 کا عام بجٹ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پارلیمنٹ کے ایوان زرین لوک سبھا میں پیش کر دیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی کی تاریخ، ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 10 روزہ تقریبات کا آغاز۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس نے قومی احتساب ادارے نیب پر سخت تنقید کی ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے منگل کو نیب کی ایک اپیل پر سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ نیب نے ہر ایک پر دہشت پھیلا رکھی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ نیب کی جانب سے ہر ایک کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ جواب جمع کرائیں۔ اسی کے ساتھ 3 رکنی بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ نیب کو بتانا چاہیے کہ اس نے کیس ختم ہونے کے بعد کس اختیار اور قانون کے تحت دوبارہ انکوائری شروع کی ہے۔ انہوں نے نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر کو مخاطب کر کے تنبیہ کی کہ نیب کو قانون اور اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہ کر ہی کام کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ ایک مقدمے میں تحقیقات کا ردم کرنے کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل پر سماعت کر رہی تھی۔ عظمت شہدا کانفرنس کے شرکاء نے شیعہ شہدا کے حق میں انصاف سے کام لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جامع مسجد شکارپور کے شہدا کی 7ویں برسی کے موقع پر منعقدہ اس کانفرنس کے شرکاء اور مقررین کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے اس سانحے میں شہید ہونے والے 65 افراد کے اہل خانہ انصاف ملنے کے منتظر ہیں۔ عظمت شہدا کانفرنس کے مقررین نے کہا کہ شہیدوں کے اہل خانہ کو توقع ہے کہ ملکی عدالتیں سانحے شکارپور میں ملوث عناصر کو قرار واقعی سزا دیں گی۔ مجلس عبادت مسلمین کے مرکزی رہنما علامہ اقبال رضوی نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عدالتیں اب تک شہیدوں کے اہل خانوں کو انصاف دلانے میں ناکام رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گرد مزید گستاخ ہوئے ہیں اور انہیں ایسے حملے کرنے کی مزید شے ملے گی۔ واضح ہے کہ 7 سال قبل 31 جنوری 2015 کو صوبہ سندھ کے شہر شکارپور میں دہشت گردوں نے شیعہ جامع مسجد پر حملہ کر کے 65 نمازیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری جند اللہ نامی دہشت گرد گروہ نے قبول کی تھی۔ پاکستان میں کورونا کی 5ویں لہر میں نرمی کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 5,327 نئے مریضوں اور 32 اموات کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 3,665 مریض شفایاب ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 14,30,366 ہو چکی ہے، جن میں سے 29,301 مریض لقمہ اجل بن چکے ہیں، 105,675 زیر علاج ہیں اور 12,95,390 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستان کی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے 2022-23 کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے منگل کو پارلیمنٹ ایوان زیریں لوک سبھا میں ملک کے نئے مالی سال 2022-23 کا بجٹ پیش کر دیا۔ انہوں نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا کہ نئے مالی سال کا بجٹ مجموعی بہبود کے مقاصد سے تیار کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ سال 2022-23 کے بجٹ میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور غریبوں کی استعداد کار میں اضافے کی ضرورت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق نئے مالی سال کے بجٹ میں انفرادی یا ملازمت پیشہ افراد کے لیے ٹیکس کی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، لیکن ڈیجیٹل کرنسی میں کاروبار کرنے والوں کو آمدنی پر 30% ٹیکس دینا ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ منگل کو ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں کابینہ کی میٹنگ میں حکومتی آمدنی اور اخراجات کی تجاویز اور سرکاری اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ نئے مالی سال کے بجٹ کی مرکزی کابینہ سے منظوری کے بعد مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اسے پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے ہندوستان کے ایوان صدر راشٹرپتی بھون گئیں، جہاں انہوں نے صدر رام ناتھ کووند کو بجٹ تجاویز پیش کی اور ان سے اجازت لینے کے بعد پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں بجٹ پیش کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی وطن واپسی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے ملک بھر میں 10 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلا وطنی کے بعد وطن واپسی کی مناسبت سے شروع ہونے والی عشر فجر کی تقریبات کے پہلے دن پورے ملک کے اسکولوں اور بحری جہازوں میں زنگ انقلاب یعنی انقلابی گھنٹی اور سائرن بجائے گئے۔ جشن عشر فجر کے آغاز کی مناسبت سے دیگر تقریبات کا انعقاد بھی ہوا، جس میں تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے سے تاریخی بہشت زہرا قبرستان تک بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے راستے میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پھولوں کی بارش، مسلح افواج کی موٹر سائیکل پریڈ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے میں منعقد ہونے والے خصوصی پروگرام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے جشن عشر فجر کے آغاز اور بانی انقلاب اسلامی کے وطن واپسی کی مناسبت سے ملک بھر میں گوناگون تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں خلیج فارس میں بحری جہازوں کے سائرن بجانا بھی شامل ہے۔ شہید رجائی اسٹریٹجک بندرگاہ پر بحری جہازوں کے سائرن بجانے کے ساتھ ہی جزیرہ ابو موسیٰ میں موجود بحری جہازوں پر بھی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ خلیج فارس کے تینوں جزیروں ابو موسیٰ، تمبے کوچک اور تمبے بزرگ اسلامی جمہوریہ ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں اور ان کا شمار ایران کے اسٹریٹجک علاقوں میں ہوتا ہے۔ آج 12 بہمن 1400 ہجری مطابق 1 فروری 2022 سے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے جشن عشر فجر کا آغاز ہو گیا ہے۔ 43 سال قبل 12 بہمن 1357 ہجری شمسی مطابق 1 فروری 1979 کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی جلا وطنی کے بعد وطن واپس تشریف لائے تھے اور اس موقع پر ایران کے عوام نے آپ کا نہایت پرتپاک اور پرجوش خیر مقدم کیا تھا۔ آپ کے ایران پہنچنے کے 10 دن بعد یعنی 22 بہمن 1357 ہجری شمسی مطابق 11 فروری 1979 کو عظیم الشان اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا۔ اسی بنا پر بارہ بہمن یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایران پہنچنے سے لے کر 22 بہمن یعنی انقلاب اسلامی کی کامیابی تک پورے ملک میں عظیم الشان جشن و تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جسے عشرہ فجر کہا جاتا ہے۔ ایران کے بزرگ عالم دین اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ صافی گلپائگانی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آیت اللہ العظمیٰ لطف اللہ صافی گلپائگانی کو چند روز قبل طبیعت ناساز ہونے کے بعد قم المقدسہ کے مقامی اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جہاں وہ پیر کی شب حرکت قلب رک جانے کے سبب دنیا سے رحلت کر گئے۔ آیت اللہ العظمیٰ لطف اللہ صافی گلپائگانی 19 فروری 1918 کو ایران کے شہر گلپائگان میں پیدا ہوئے۔ شیخ المراجع کے نام سے معروف آیت اللہ العظمیٰ شیخ صافی گلپائگانی فقہ، اصول، کلام، تفسیر، اخلاق، حدیث، تاریخ اسلام وغیرہ میں سینکڑوں تصنیفات کے حامل رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اشعار کا ایک دیوان بھی مرتب کیا۔ حکومت ایران نے آیت اللہ صافی گلپائگانی کے انتقال میں بدھ کے روز ملک بھر میں عام سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب محمد رضا غائبی نے کہا ہے کہ جامع ایٹمی معاہدے کی بحالی سے قبل آئی اے ای اے کو اصفہان کی نئی ایٹمی تنصیبات کی نگرانی سے متعلق معلومات فراہم نہیں کی جائیں گی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق محمد رضا غائبی نے ویانا میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آئی اے ای اے کی رپورٹ اس ادارے کے معمول کی اپ ڈیٹ رپورٹ ہے، جس میں ایران کی ایٹمی سرگرمیوں سے متعلق جدید ترین فنی معلومات سے بورڈ آف گورنرز کو آگاہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کے مطابق ایران نے آئی اے ای اے کو اطلاع دی ہے کہ وہ سینٹری فیوج مشینوں کے پارٹس کرچ کی تسا کمپلیکس کے بجائے اصفہان کی جدید تنصیبات میں تیار کرنا چاہتا ہے۔ یاد رہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے نے پیر کی شام ایک رپورٹ جاری کر کے بتایا ہے کہ ایران نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ سینٹری فیوج مشینوں کے پارٹس اصفہان میں قائم نئی تنصیبات میں تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آئی اے ای اے نے بھی بتایا ہے کہ اس نے نگرانی کے کیمرے اصفہان کی نئی ایٹمی تنصیبات میں نصب کر دیے ہیں۔ ایران نے اور آئی اے ای اے نے گزشتہ سال دسمبر میں کرچ کی تسا کمپلیکس میں نگرانی کے جدید ترین کیمرے نصب کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ یہ کیمرے گزشتہ سال کے وسط میں تسا کمپلیکس میں ہونے والی تخریب کاری کے نتیجے میں خراب ہو گئے تھے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران اور چار جماعت گروپ کے درمیان ویانا میں مذاکرات کا 8واں دور جاری ہے۔ ایران نے سن 2015 میں 5+1 گروپ میں شامل ملکوں کے ساتھ ایٹمی معاملے میں پائی جانے والی کشیدگی دور کرنے کی غرض سے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ آئی اے ای اے کی ایک درجن سے زائد رپورٹوں میں ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی پابندی کیے جانے کی تصدیق کے باوجود امریکہ نے سن 2018 میں اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ جنوب عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے کارواں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراق کے ایک سیکورٹی ذریعے نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ ذیقار اور المسنہ صوبوں کے درمیان میں واقع سکنا علاقے میں دہشت گرد امریکی فوج کے ایک لاجسٹک کارواں کو بم حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی کارروائی کے راستے میں ہونے والے اس بم دھماکے میں صرف مالی نقصان ہوا ہے اور کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابھی تک کسی گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں بیرونی فوجیوں کے انخلا سے متعلق بل منظور ہونے اور بغداد حکومت کے پس و پیش کے بعد سے تقریباً ہر ہفتے ہی دہشت گرد امریکی فوجیوں کے کاروانوں کو حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی روز میں کئی بار امریکی فوجی کارواں سڑک کے کنارے نصب بم دھماکوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ عراقی گروہوں کا کہنا ہے کہ حکومت عراق پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے بل پر عمل درآمد کرانے اور بیرونی فوجوں کو پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے بل پر عمل درآمد کرائے اور بیرونی فوجوں کو ملک سے باہر نکالے۔ عراقی عوام اپنے ملک سے دہشت گرد امریکی فوجوں کا انخلا چاہتے ہیں۔ یوکرین کے حالات کے بارے میں امریکہ کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے حالات کے بارے میں منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے ویسلی نیبنزیا نے کہا کہ امریکہ کی درخواست پر اس اجلاس کا مقصد روس اور یوکرین کے سلسلے میں ہیجان کو بڑھانا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے سلامتی کونسل کے اجلاس کے انعقاد کو روس کے امور میں مداخلت اور ہنگامہ آرائی کی سفارتکاری کی ایک مثال اور علاقے میں حقیقی واقعات کے سلسلے میں بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کی ایک کوشش قرار دیا۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ امریکہ نے اب تک یوکرین پر حملے کے لیے روسی منصوبے کے دعوے کے حق میں کوئی ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا ہے اور ممکنہ جنگ کے بارے میں بیانات صرف خیالی ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے اس بات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہ امریکہ جنگ چھڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ مغربی ممالک دیگر ملکوں کی طرح یوکرین کو بھی اپنے تخریبی اہداف کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے سب سے صبر و تحمل سے کام لینے اور سلامتی کونسل کے اسٹیج کو الزام تراشی اور بے بنیاد دعووں کے لیے استعمال نہ کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ روسی فوجی یوکرین کی سرحدوں پر تعینات نہیں ہیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں اقوام متحدہ میں امریکی مندوب لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ سلامتی کونسل کو پوری دنیا میں بقول ان کے روس کے جارحانہ اور عدم استحکام پیدا کرنے والے رویے سے پیدا ہونے والے خطرات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے دعویٰ کیا کہ روس فروری کے وسط تک بلاروس میں اپنے فوجیوں کی تعداد 30,000 تک بڑھا دے گا۔ اقوام متحدہ میں چین کے نمائندے جانگ جون نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس کے انعقاد کے لیے امریکی نمائندے کی دلیل یہ ہے کہ یوکرین کی سرحدوں پر روسی فوجوں کی تعیناتی عالمی امن و سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے، لیکن بیجنگ اس دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ جانگ جون نے کہا کہ تمام فریقوں کو اپنے اختلافات مذاکرات اور گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ یوکرین کے مسئلے میں روس کے ساتھ امریکہ اور مغربی ممالک کے تعلقات 2014 سے کشیدگی کا شکار ہیں۔ مغربی ممالک نے یوکرین کے داخلی معاملات میں روس کی مداخلت کے بہانے ماسکو پر بارہا پابندیاں عائد کی ہیں، تاہم روس مغرب کے دعووں کو مسترد کرتا ہے۔ امریکہ اور نیٹو جو ہمیشہ تسلط پسندی کی کوشش میں رہتے ہیں، برسہ برس سے اپنی فوجیں روس کے اطراف میں تعینات کر رکھی ہیں اور ابھی حال ہی میں اشتعال انگیز بیان بازیوں کے ساتھ ہی علاقے میں اپنی موجودگی میں بھی بھاری اضافہ کر دیا ہے اور بڑے پیمانے پر جنگی ساز و سامان بھیج دیے ہیں۔ جبکہ ماسکو کے حکام نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ روس یوکرین پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ پاکستان سپر لیگ کے ساتویں سیزن کا ساتواں میچ دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز نے جیت لیا ہے۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے لیگ کے ساتویں میچ میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 رن سے شکست دے کر مسلسل تیسری فتح اپنے نام کر لی۔ ملتان سلطانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 175 رن کا ہدف دیا تھا، تاہم کوئٹہ گلیڈ ایٹر تمام تر کوششوں کے باوجود 168 رن ہی بنا سکی۔ دونوں ٹیموں نے اب تک 2-2 میچ کھیلے ہیں، تاہم اس سیزن میں دونوں ٹیموں کے درمیان یہ پہلا میچ تھا۔ ملتان سلطانز نے اپنے دونوں ہی میچ جیت لیے ہیں اور وہ اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر سرے فہرست ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے ریڈیو تہران کے پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کا، اور حسب معمول اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، آج 1 فروری ہے اور 1 فروری کی تاریخ ایران میں نہیں بلکہ عالمی منظر نامے میں ایک ایسی تاریخ رقم کر رہی تھی کہ جب بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی جبری جلاوطنی کے بعد وطن واپس جو ہے وہ لوٹے ہیں، اور ان کا وہ فقید المثال استقبال آج بھی تاریخ میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے، اور امام خمینی کا سرزمین ایران پر آنا اور شاہ کی حکومت کا خاتمہ
یہ مثلاً ایسے موضوعات ہیں کہ جس نے دنیا میں کی تاریخ کے اندر جو ہے ایک نیا باب رقم کیا. آج ہم 43 سال کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی سالگرہ کا جشن منا رہے ہیں, اور حزب مثلاً دستور یا کہیے کہ حزب معمول آج بھی پورے ایران بھر میں اسکولوں میں اسی وقت کے جس وقت بانی انقلاب اسلامی ایران تشریف لائے ان کا استقبال کیا گیا, بیل بجائی گئیں, گھنٹیاں بجائی گئیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ راستہ کہ جس میں امام خمینی نے ایئرپورٹ سے بہشت زہرا کا سفر کیا وہاں پر گلباران جو ہے وہ کیا گیا. بہرحال ہر سال ایک روایت ہے جس کو برقرار رکھا جاتا ہے, اور گزشتہ روز رہبر معظم انقلاب اسلامی نے بھی بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر حاضری دی اور ساتھ ہی ساتھ شہداء انقلاب اسلامی کو خراج تحسین پیش کیا. ہم انقلاب کی 4 جو ہے وہ دہائیاں گزار چکے ہیں اور 43 سالگرہ کا جشن جو ہے وہ منا رہے ہیں. اس پورے عرصے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں انقلاب کی تاریخ کو تو اس میں نشیب و فراز بھی ہیں, دشمنوں کی سازشیں بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ عزم و ارادہ بھی ہے, اور ایک قوم کے عنوان سے ایران نے دنیا پر یہ ثابت کیا ہے کہ جو قومیں اپنے مقصد و ہدف سے مخلص ہوں تو وہ یقینی طور پر جو ہے وہ اپنے ہدف تک پہنچ جاتی ہیں. اور جیسا کہ ہم نے ایران کے اسلامی انقلاب کی تاریخ میں دیکھا, دشمن پوری دنیا سے جمع ہوئے اور 8 سال تک ایران پر جنگ مسلط کی گئی, لیکن ایران نے استقامت, بہادری, شجاعت, اور ہر فرد نے اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالا, اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ ملت ایران جو ہے وہ سرفراز ہوئی. پھر ہم ایک اور دور دیکھتے ہیں جس میں دشمن کسی اور طریقے سے اسلام پر ایران پر جو ہے وارد ہوتا ہے اور حملے کرتا ہے کسی طریقے سے نابود کرنے کے لیے انقلاب اسلامی کو, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی دشمن کو ناکامیاں نظر آتی ہیں. حتیٰ کہ بہت سے مواقعوں پر دشمن تاریخ اور وقت لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ شاید اس کی بساط لپیٹ دی جائے, لیکن وہاں پر بھی اس کو جو ہے وہ دھول چاٹنا پڑی. بہرحال میں اس سے زیادہ اپنے سامعین اور آپ کے درمیان جو ہے وہ حائل نہیں ہوں گا. اب آپ کی زبانی ہم سنتے ہیں انقلاب اسلامی کی اس عظیم کامیابی کے وہ خد و خال کہ جس کو دیکھ کر آج بھی دنیا جو ہے وہ حیران ہے.
خوب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا مقدمہ آپ نے اور بہت سارے اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. آپ نے جیسے کہ اپنے شروع میں کہا کہ آج 1 فروری ہے اور آج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ 15 سال کے اس جلاوطنی کے دورانیے کے بعد تشریف لائے ایران میں, تہران میں. تو اس سے پہلے کہ میں ایک باقاعدہ اس انقلاب کے جو تشکیل کے مراحل ہیں یا اس میں جو پچھلے 42-43 سال میں جو نشیب و فراز رہے ان پہ گفتگو کروں, آج کے دن کی مناسبت سے میں چاہ رہا ہوں کہ چند جملے, بلکہ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں, اور بہت کم نقل ہوا ہے لیکن بہرحال ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے, اس سے خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. کیونکہ جب تک آپ کسی انقلاب کی جو لیڈ کرنے والی شخصیت ہے, جب قائد کو جب تک آپ نہیں سمجھتے, اس وقت تک آپ جو ہیں وہ ان نظریات تک نہیں پہنچ سکتے, اور نظریات کے بعد آپ ان اہداف کو بہتر انداز سے مجسم اپنے سامنے نہیں کر سکتے. چونکہ ایک قائد ہوتا ہے کہ جو اپنی اس قوم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اور اس قائد کے وہ خیالات ہوتے ہیں, وہ اس کا جو قائد کا یا رہبر کا جو ویژن ہوتا ہے کہ وہ ویژن کیا ہے, اس کا نصب العین کیا ہے, اس کے اہداف و مقاصد ہیں کیا ہیں, وہ اپنے اس انقلاب کو کہاں اور کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے, اور ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب کے سامنے ہیں, اور پھر گزشتہ عرصے میں تو بہت ساری چیزیں اور بھی نمایاں ہو کے سامنے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو قیادت کی ہے, جو رہبری فرمائی ہے اس انقلاب کی, اس کے پیچھے بنیادی عنصر کیا تھا. یعنی آپ چاہے یہاں سے جب وہ ایک مرجع کے طور پہ ایک مجتہد کے طور پہ تھے, پھر ان کو جلا وطن کیا جاتا ہے, پھر آپ کی نجف کی زندگی ہے, پھر نجف سے بعد آپ کو وہاں سے بھی ایک لحاظ سے جلا وطن کیا جاتا ہے, اور آپ کس انداز سے کویت جانے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں سے ان کو واپس کر دیا جاتا ہے, پھر آپ مجبوراً فرانس پہنچتے ہیں, اور پھر فرانس کے بعد آپ جو ہے وہ فرانس کی زندگی بھی خود ایک بڑی دلچسپ زندگی ہے کہ جتنے عرصہ وہاں پہ امام خمینی رہے اور کس انداز سے عالمی میڈیا کی توجہ کا باعث بنے. یعنی فرانس میں رہنے کا ایک فائدہ یہ ہوا, اگر وہ یعنی کہتے ہیں نا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہوتی ہے, شاید امام اگر کویت میں جاتے تو اس انداز سے اسلامی انقلاب کی تحریک عالمی سطح پہ اتنی جلدی متعارف نہ ہوتی, چونکہ یہ ایشو تو ایسا تھا اس نے متعارف تو ہونا تھا. اس پہ میں آؤں گا کہ کیوں اس انقلاب کی کون سی ایسی خصوصیت تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں ایک دفعہ ہر جگہ پہ پہنچنا تھا. لیکن چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ میں ایک واقعے سے, آج کے دن کے واقعے سے چونکہ امام کی آمد سے متعلق ہے, تو اس کو واقعے کو اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طیارہ جو ہے وہ فرانس سے تہران کے لیے اس نے پرواز یا اڑان بھری, تو اس میں کچھ صحافی بھی شامل تھے. البتہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات یا دو رات پہلے اپنے تمام ساتھیوں کو بلا کے باقاعدہ بریف کیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی, اس پرواز کو دنیا کے کسی حصے میں بھی بھیجا جا سکتا ہے, اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے, اس کے مسافروں کو ممکن ہے تہران جاتے ہی گرفتار کر لیا جائے, ممکن ہے ان کو وہیں پہ اڑا دیا جائے. امام خمینی نے تقریباً تمام جو آپشن نظر آ رہے تھے اپنے ان دوستوں کو بتا دیے اور کہا کہ یہ صورتحال ہے, اب اس صورتحال میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو بسم اللہ, ورنہ میں کسی کو دھوکے میں رکھ کے نہیں لے کے جانا چاہ رہا کہ بھی وہاں پہ ہر چیز تیار ہے اور انقلاب جاتے ہی حکومت مل جائے گی. نہیں, امام نے کہا کہ اس میں بہت ساری پریشانیاں ہیں, اضطراب ہے, زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے. میں وہ واقعہ جو پڑھ رہا تھا تو اس میں امام خمینی نے جب یہ کہا نا کہ زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے, تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک گریے کی آواز اٹھی. یعنی امام خمینی کے جو مخلصین تھے وہ یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ امام خمینی پہ اتنا سخت وقت بھی آ سکتا ہے کہ وہ مثلا ان کو فرض کریں ہوا میں اڑا دیا جائے, گرفتار کر دیا جائے, یا
کسی قسم کا نقصان پہنچے.
دوسری طرف وہ اپنے آپ کو, یہ ایک میری تعبیر ہے, وہ اپنے آپ کو اس فضا میں محسوس کر رہے تھے کہ جیسے کربلا میں سید الشہداء شب عاشور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ کل شہادت ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, جس نے شہید ہونا ہے تو وہ
رکے,
جس نے جانا ہے آزاد ہے, کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سامعین وہاں پہ امام کی خدمت میں بیٹھے تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی, تو وہ بھی ان کے ذہن میں بھی یہ ایک تصور ہوگا کہ ایک جہاز میں ہم جا رہے ہیں, دشمن حکومت ہے, یعنی اس وقت تو ظاہر ہے ایران کے اندر انقلاب تو آیا نہیں تھا, ایک مخالف حکومت تھی, اور یہ پورے کا پورا جہاز ایک ایسی شخصیت کو لے کے جا رہا تھا کہ جو اس حکومت کا سب سے بڑا مخالف ہے, لہذا ہر طرح کے اقدام کی توقع تھی. پھر یہ نہ صرف کہ خود ایران کے اس وقت کی حکومت کی طرف سے, بلکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا وہ موقف ایسا تھا کہ خود امریکہ کے لیے بھی, سامراجی طاقتوں کے لیے بھی, تو ان کے لیے بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹارگیٹ تھا کہ بھئی یہ شخص جن عقائد اور جن نظریات کے ساتھ جا رہا ہے اور جس ملک میں جا رہا ہے وہ ہماری کالونی ہے. ایران اس وقت امریکہ کی کالونی تھا, ایران میں امریکہ کا سفارتخانہ اس پورے مڈل ایسٹ کو دیکھتا تھا, اور شاہ ان کا اس علاقے کا جسے آپ کہتے ہیں
پولیس مین تھا.
تو اس لحاظ سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ امام خمینی کا یہ کہنا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی یہ کوئی ایسا ایک ظاہری جملہ نہیں تھا. امام بھی دیکھ رہے تھے کہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور دوست اس وقت بظاہر کم ہیں کہ جو اس وقت میری حفاظت کر سکتے ہیں, چونکہ آپ جب ایک جہاز کے اندر ہیں تو آپ ایک محدود ہیں, آپ اس جہاز کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, عالمی طاقتیں بھی کچھ کر سکتی ہیں, ایران کی طرف سے بھی کچھ ہو سکتا ہے, اور دوسرے بھی. بہرحال یہ ایک صورتحال تھی.
بہرحال جہاز میں لوگ سوار ہوئے تو جیسے میں نے عرض کیا تو کچھ صحافی بھی جو ہوتے ہیں نا ایڈونچر کے شوقین صحافی ہوتے ہیں، چونکہ ایک دنیا میں ایک بڑا واقعہ رونما ہو رہا ہے، ایک امریکہ کا ایک بڑا قریبی ملک ہے، اس کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے اور اس کا قائد رہبر جو ہے 15 سال بعد واپس جا رہا ہے، تو ایک جو جرنلزم کے اس میں شوقین مزاج کہیں یا ایڈونچر کے جو
جستجو والے
ان کے لیے تو ایک بہت بڑا ایک تھا، اور اس کے لیے بڑا یہ بھی اعزاز تھا کہ وہ دنیا جب تک وہ زندہ رہے گا کہے گا کہ میں اس طیارے میں شامل تھا کہ جس میں
امام خمینی
نے جو ہے وہ انقلاب کے یعنی کامیابی سے پہلے
دنیا کی یادگار پروازوں میں
اہم ترین پرواز تھی، بہت یادگار پرواز تھی، لہذا وہ صحافی بھی تھے اس میں موجود تھا، تو اس میں سے ایک صحافی کا میں واقعہ نقل کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ امام خمینی کی شخصیت کو بھی سمجھنے کا موقع ملے اور اس انقلاب کو وہیں سے ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ انقلاب کیا ہے کہ جس کی طرف امام خمینی کہتے ہیں کہ جب یہ پرواز درمیان میں تقریباً پہنچی تو وہ جرنلسٹ اس نے جا کے امام خمینی کے جو ساتھی تھے ان سے پوچھا کہ میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، تو سب نے کہا بھی یہ کون سا موقع ہے ابھی انٹرویو کرنے کا، اتنی ٹینشن ہے اس وقت ہمیں، ہر آدمی پریشان ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا اگلے گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے، تو اس نے کہا جی یہی تو ہے، یہی تو جرنلزم ہے، ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ اس انقلاب کا جو بانی ہے یا انقلاب جو رہبر ہے جو اس وقت کہے گا وہ بڑی تاریخی بات ہوگی، اور بقول اس جرنلسٹ کے کہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ اس وقت تو وہ شخص انتہائی مضطرب ہوگا، انتہائی پریشان ہوگا، چونکہ اس کے نہ صرف اس کو اپنی زندگی کا خوف ہے، اس کو یہ چند سو جو اس طیارے میں ان کا خوف ہے، اس کو اپنی پوری تحریک کا خوف ہے، اہم افراد بھی اس میں جو شامل ہیں انقلاب کے ان کا خوف ہے، آئندہ کا انقلاب کہاں پہ جائے گا، ایران میں کیا ہوگا، یعنی اتنی جسے کہتے ہیں سوچیں، پریشانیاں اور اضطراب تھا، اور وہ سارے اس ایک شخص میں ہے، چونکہ قائد کے ذہن میں یہ ساری چیزیں، تو وہ اس نے اپنے طور پہ بڑا یہ کہا کہ میں جاؤں گا اور امام خمینی سے جب یہ سوال کروں گا تو وہ کہیں گے مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں فلاں، تو اس نے بڑے اعزاز سے امام خمینی قریب جا کے جب سوال کیا تو اس نے کہا جی اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں، اس وقت آپ کی کیا کیفیات ہیں، یعنی آپ کی جیسے کہا جاتا ہے نا اس وقت آپ کے کیا تاثرات ہیں، تو امام نے بڑے اطمینان کے ساتھ ایک معمولی سے جیسے کہتے ہیں نا مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہچ، یعنی کچھ بھی نہیں. اب یہ اس رپورٹر کے لیے جسے کہتے ہیں نا ایک بہت بڑا ایک دھچکا تھا، یعنی وہ تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں اس موقع پہ کئی ایسی چیزیں نکال لوں گا امام خمینی سے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، اور یہ اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے جیسے، تو بعد میں وہ امام نے پھر اس کی تفصیل بھی یعنی اس نے کہا، جب اس نے یقیناً پوچھا ہوگا بھائی آپ اتنے سخت حالات میں ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا، تو اس کی جو جواب میں جو چیزیں یعنی اس واقعے کی اس میں آیا اس میں یہ کہ امام خمینی نے کہا کہ دیکھیں ہمارا ہدف خدائی ہدف ہے، ہماری کامیابی اور ناکامی خدا کے راستے میں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تب ہی ہمیں اس کا ایوارڈ ملے گا، نہیں ہمیں ہماری کوشش کا ثواب ملنا ہے، ہم نے جو سٹرگل کی ہے اس کے اندر اگر ہم خالص ہیں، اس کے اندر للہیت ہے، اس کے اندر خدا کی طرف سفر کرنے کی صورتحال ہے، تو اگر یہ ہمیں ہوا میں اڑا دیں، ہمیں ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لیں، ہمیں کسی اور ملک میں جلا وطن کر دیں، تو ہمیں ہمارے لیے کوئی اس پہ مشکل نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہیچ یعنی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کامیاب ہو جاؤں ناکام ہو جاؤں، چونکہ میں خلوص کے ساتھ خدا کے راستے میں نے یہ قدم اٹھایا اور اس خلوص اور اس ایمان اور اس للہیت کی بنیاد پہ مجھے کوئی اضطراب نہیں، یہ وہ بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویژن ہے اس ایران کے اسلامی انقلاب کا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا، کہ جو اس واقعے کے اندر سے نظر آتا ہے کہ امام خمینی ہوں یا دنیا میں جیسے اس طرح کی اسلامی تحریکیں چلی ہیں یا چلیں گی یا اس وقت چل رہی ہیں، ان سب کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے کہ آپ خدا کے راستے میں کام کریں، خدا کے راستے پہ اپنا ایمان قوی رکھیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور اس کوشش کا نتیجہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اگر کامیابی ہوگی تب بھی شہادت ہوگی، تب بھی اسارت ہوگی، تب بھی کامیابی سب بھی
یہ آپ نے جہاز کا ذکر کیا امام خمینی کے جس میں آپ تشریف لائے، تو انہی مثلاً واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جتنے بہت سے جو نزدیک تھے امام کے ان کا یہ کہنا تھا کہ امام اس پورے عرصے میں جتنے وقت کی یہ فلائٹ تھی بڑے آرام و اطمینان سے امام نے نیند بھی کی ہے، یعنی کہ اتنے زیادہ مطمئن طریقے سے، ایسے موقع پر انسان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ مثلاً کیا کیا جائے۔ تو ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس اطمینان سے وہ مثلاً سو رہے تھے تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ امام کو مثلاً نتیجے کا بھی علم ہے اور امام کو معلوم ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔
یا بلکہ جو ساتھیوں نے ان کی نقل کیا ہے کہتے ہیں امام کی جو روٹین تھی اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ رات کا سفر بھی تھا اس میں، تو جس انداز سے امام جتنا روٹین میں سوتے تھے، جس انداز سے صبح نماز شب کے لیے اٹھتے تھے، جس انداز سے اپنے اذکار انجام دیتے تھے، جس انداز سے تلاوت کرتے تھے، کہتے ہیں کوئی معمول میں تبدیلی نہیں تھی۔ اس سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے وہی کام کیے کہ جو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ قلوب کو اطمینان بخشتا ہے۔ تو وہ جو امام خمینی کی شخصیت، ان کی جسے کہتے ہیں کردار و گفتار میں وہ جو اطمینان تھا، وہ بذکر اللہ، یعنی وہ اللہ کے اس ذکر کی برکت تھی، نعمت تھی، کہ جس کی بنیاد پہ سخت ترین حالات میں، ورنہ انسان کو چھوٹے سے گھر میں کوئی معمولی سا مسئلہ ہو تو بندے کو نیند نہیں آتی، بندہ اضطراب کی حالت میں نماز کی رکعت بھول جاتی ہیں، یعنی اس حد تک انسان جو ہے وہ معمولی سی پریشانی میں، اور وہ کہاں پہ، وہ اسی طرح نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، اپنے اذکار بھی پڑھ رہے ہیں، اور بقول ان کے دوستوں کے کہ سب سے زیادہ اگر اس فلائٹ میں مطمئن شخص تھا اور امام خمینی رحمۃ اللہ، اور یقیناً پھر اس سے جو ان کے ساتھیوں کو جو اس سے اطمینان مل رہا ہوگا، یا ان کے عزم کو جو ایک جزم مل رہا ہوگا، کہ جب دیکھتے ہوں گے کہ امام خمینی جس کو سب سے پہلے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا نا، ہمیں تو بعد میں گرفتار کیا جائے گا، سب سے پہلے پھانسی ہوگی تو ان کو پھانسی ہوگی، سب سے پہلے مشکل ہوگی تو ان کی، اگر یہ اتنے اطمینان کے ساتھ جو ہیں اس فلائٹ میں موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پرواز یعنی ہوئی اور یہاں پہ تہران مہر آباد ایئرپورٹ پہ تشریف لائے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک جو ایک بڑے معمولی سے ایک جسے کہتے ہیں ابتدائی کچھ گفتگو امام نے وہاں پہ کی، تو اس کے بعد امام نے کہا کہ میرا خطاب جو ہے وہ شہداء کے قبرستان میں ہوگا۔ یعنی یہاں پہ بعد پھر ایک قیادت کا ویژن نظر آتا ہے کہ وہ جن لوگوں نے قربانی دی ہے ان کو اس انقلاب کا وارث سمجھتے ہیں، اور اپنا پہلا اعلان یا اپنی موومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے جو لاہے عمل کا اعلان کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ان افراد کے پاس یعنی ان شہداء کے پاس جا کے دوں گا کہ جنہوں نے اس انقلاب کی بنیاد رکھی اپنے خون سے اور اپنے قربانی سے جو ہے انہوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے امام خمینی کا یہ بھی کہ وہ اطمینان کیسے آیا، پھر انہوں نے کس انداز سے کس کو اہمیت دی، شہداء کو اہمیت دی، اور کہتے ہیں کہ امام خمینی جب اس تاریخی استقبال جو آپ نے بھی اشارہ کیا اور اس میں بھی موجود ہے کہ امام کے چہرے پہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ انہیں کوئی بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں لیڈر جو ہوتے ہیں 10 بندے دیکھ کے اور 20 نعرے سن کے جو ہے نا ان کے جو ہے نا وہ باچھیں کھل جاتی ہیں اور چہرے پہ وہ نعرے اور گود پھلانگ اور یہ وہ، لیکن آپ دیکھیں امام خمینی کا ایسے ہی مطمئن پرسکون چہرہ، جیسے وہ ایک کام ان کو کہا گیا ہے اور وہ کر رہے ہیں، انہیں اس سے مراد نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔
پورے تاریخ میں بھی ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنے سال ان کو اللہ نے زندگی عطا کی، انقلاب کے سخت ترین حالات میں بھی آپ نے عوام کو جو ان کے ذریعے سے اطمینان حاصل ہوا، چاہے وہ خرم شہر کی فتح ہو تو آپ نے اس حوالے سے کیا فرمایا کہ یہ خدا نے فتح کیا، اسی طریقے سے جو جانباز جا رہے تھے جنگ کے میدانوں پر ان کی تمام کی تمام کڑیاں جو ہیں وہ
امام کی میں اس میں ایک اور واقعہ آپ کی اس میں ایک سیکنڈ کے اندر چند سیکنڈ کے اندر کہ جب دیکھیں صدام نے حملہ کیا نا تو ایک چاروں طرف سے یعنی جنوبی ماہ سے بھی مغربی ماہ سے تو ایک دم سب پریشان حیران ہو گئے کیا ہوگا، اب انقلاب نہیں آیا، حکومت نہیں ہے، دفاع نہیں ہے، سب نہیں ہے، تو امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا، ایک چور آیا اس نے چار پتھر پھینکے اور فرار کر گیا۔ یعنی اتنے بڑے ایونٹ کو امام نے اپنے ایک جملے سے زیرو
کر دیا۔ بے شک ایسا ہی تھا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا، اور انشاءاللہ عشر فجر کے ان ایام میں وقتاً فوقتاً انقلاب کی ترقی و پیش رفت اور انقلاب کے حوالے سے جو مثلا ہمارے سامعین کے سوالات ہیں ان کو بھی ہم گفتگو میں شامل کریں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، جس میں آپ نے عالمی خبریں اور عشر فجر کے آغاز کی مناسبت سے گفتگو بھی سماعت فرمائی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں جلوہ حق دنیا کو دکھایا، جلوہ حق دنیا کو دکھایا، میرے کملی والے نے جلوہ حق دنیا کو دکھایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین، ریڈیو تہران کی یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آپ ہماری لائیو نشریات سن سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں urdu.sahar.tv.ir. ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر ہونے والے پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ان سے بھی سامعین استفادہ کر سکتے ہیں. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور کچھ تفصیلی خبروں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کا.
عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے اہم مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ وطن امروز سے. سرخی لگی ہے غیرت جاگ اٹھی. اخبار لکھتا ہے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تفکر، تعقل اور تحرک کے لحاظ سے دنیا کو ایک بڑی تبدیلی سے روشناس کرایا. آپ خود اسلامی اقدار اور ثقافت پر عبور رکھتے تھے اور عوام کو بھی یہ بصیرت پیش کرنا چاہتے تھے. پوری دنیا نے اس انقلاب کی مخالفت کی اور اس کا مقابلہ کیا، لیکن کیونکہ بانی انقلاب اسلامی نے عوام کی دینی غیرت کو جگا دیا تھا، تو ان تمام رکاوٹوں کے باوجود انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا. یہ غیرت متعدد تاریخی موڑوں پر دکھائی دی جس سے سازشوں پر پانی پھرا. 8 سالہ جنگ مسلط کی گئی اور 8 سال کے بعد اس جنگ کو مختلف شعبوں میں پھیلایا گیا. پابندیاں عائد کی گئیں، خانہ جنگی کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی، نسلی اختلاف کی بنیاد پر اختلافات کو ہوا دی گئی، لیکن ان سب کے باوجود 43 سال بعد بھی ایران کا اسلامی انقلاب الہی امداد شہیدوں کے خون کی برکت اور عوام کی دینی غیرت اور حمیت کی وجہ سے قائم و دائم ہے. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی انقلاب کی بات کی تو اسلام کے حقیقی اصولوں پر مبنی انقلاب کا نظریہ پیش کیا جسے عوام نے سمجھا اور اس کی حفاظت پر ڈٹ گئے. سمیع رائے الیوم لکھتا ہے اسرائیل آخری سانسیں لے رہا ہے، ہمیں فوراً چھوڑ کر جانا چاہیے. صہیونی تجزیہ نگار، کوئی بھی یہودی حکومت 80 سال سے زیادہ نہیں چل پاتی. نتنیاہو. عرب صہیونی اختلافات کے ماہر صہیونی جنرل شاول اریلی نے ہارٹس اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی مقبوضہ سرزمینوں پر ایک صہیونی حکومت کا خواب چکنا چور ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے بقول سرزمین اسرائیل، جمہوریت اور یہود اکثریتی معاشرے کے تینوں اصولوں پر جن پر یہ حکومت قائم کی گئی تھی پانی پھیر رہا ہے. یہ جنرل لکھتا ہے کہ صہیونی وزیراعظم نفتالی بینٹ کا خیال ہے کہ وسط اور طویل المدت میں حالات ہمارے حق میں ہوں گے، لیکن اس کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے. دوسری جانب صہیونی سیاسی امور کے ماہر آریت شاوٹ نے لکھا ہے کہ اب اس ملک میں رہنے میں کوئی لطف نہیں، اب یہودیت اور اسرائیلیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لہذا ہمیں یہاں کو چھوڑ کر سان فرانسسکو یا برلن چلے جانا چاہیے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل آخری سانسیں لے رہے، اس عبارت کو ہارتس اخبار نے شہ سرخی کے طور پر استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ ہم شاید ہر چیز کھو چکے ہیں اور اب واپسی کا کوئی سوال نہیں. دوسری جانب سابق صہیونی وزیر اعظم نے کہا کہ اب تک کوئی بھی ان کے بقول یہودی حکومت 80 سال سے زیادہ چل نہیں پائی ہے. سامی روزنامہ راشٹریہ سارا جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے بہت دکھ ہوگا کہ 10 مارچ کے بعد منور رانا اتر پردیش چھوڑ دیں گے دنیش شرما. اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ دنیش شرما نے مشہور شاعر منور رانا کے یو پی چھوڑنے کے بیان پر حملہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں بزرگ شخص پر تبصرہ نہیں کر سکتا, منور رانا سے میرا بہت پرانا تعلق ہے, یقیناً میں ان کے شوز بھی سننے جاتا ہوں. دنیش شرما نے کہا کہ 10 مارچ کی دوپہر تک نتائج آ جائیں گے, اس لیے شام تک جب وہ یو پی چھوڑ رہے ہوں گے مجھے بہت دکھ ہوگا کیونکہ یوگی جی 10 مارچ کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنیں گے. واضح ہے کہ مشہور شاعر نے گزشتہ دنوں نقل مکانی کے معاملے پر ایک نیوز چینل سے کہا تھا کہ یوگی حکومت کے دوران اتر پردیش کا ماحول بہت خراب ہے, اگر یوگی آدتیہ ناتھ دوبارہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو وہ یو پی چھوڑ کر دہلی یا کولکتہ جائیں گے. اس دوران انہوں نے کہا کہ ان کے آبا و اجداد پاکستان نہیں گئے لیکن انہیں یہ شہر چھوڑنا پڑے گا. رانا نے کہا کہ یوگی حکومت نے ان پر ظلم کیا اور ان کی شخصیت کو مجرم ثابت کیا. رانا نے الزام لگایا کہ کسی زمانے میں یوگی مافیا تھا لیکن عدالت نے انہیں دیوتا ثابت کر دیا. انہوں نے کہا کہ یو پی میں مسلمان محفوظ نہیں ہیں, دہلی کولکتہ اور گجرات مسلمانوں کے لیے زیادہ محفوظ ہیں. سامی روزنامہ جنگ جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے بلاول بھٹو نے یوسف رضا گیلانی کا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا. اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ نے ملی بھگت سے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور کروایا ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے نمائندے اپنا احتساب خود کرتے ہیں. واضح ہے کہ سابق وزیراعظم اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی نے اپوزیشن لیڈر کی نشست سے استعفیٰ دینے کا اعلان سامنے آیا. یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ میں نے استعفیٰ اپنی جماعت کو جمع کروا دیا ہے کہ میں قائد حزب اختلاف نہیں رہوں گا. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس میں یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ چیئرمین اور سپیکر ہاؤس کی نمائندگی کرتے ہیں, حکومت کی نہیں. سپیکر اور چیئرمین کا کردار غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے. یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ بل پر ووٹنگ کے دوران 30 منٹ کے لیے سینٹ اجلاس ملتوی کیا گیا تھا. لگتا ہے جیسے چیئرمین حکومت کی سہولت کاری کر رہے ہیں. اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سمجھ اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھرکے, جس کے بعد انقلاب اسلامی کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نشر ہوگا, جس کے ساتھ ہی شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 12 بہمن, 29 جمادی الثانی اور 1 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انتیس جمادی الثانی سن 441 ہجری قمری کو 5 صدی ہجری قمری کے ایک ممتاز محدث محمد بن علی سوری کا 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا. قابل ذکر ہے کہ انہوں نے سن 418 ہجری قمری میں بغداد کا سفر کیا تھا اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے. اس دوران انہوں نے بہت سے ہم عصر بزرگوں سے احادیث سنی اور ان کو جمع کر کے لکھا. انہوں نے خطیب بغدادی سے متعدد بار ملاقات کی اور ان سے بہت سی روایات نقل کی ہیں. خطیب بغدادی نے محمد بن علی سوری کے بارے میں اس طرح اظہار خیال کیا ہے, میں نے بغداد میں علم حدیث میں کسی اور کو ان سے زیادہ ماہر نہیں پایا. Thank you. یکم فروری سن 1753 عیسوی کو فرانسیسی سیاستداں اور ریاضیداں جنرل لاراز کانو پیدا ہوئے۔ وہ جہاں جدید علم ریاضی کے بانی تھے، وہیں ایک انجینئر اور عسکری امور کے ماہر بھی تھے۔ فرانسیسی انقلابیوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرنے والے رہنماؤں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ انقلاب فرانس کی کامیابی کے بعد وہ اہم عہدوں پر فائز ہوئے، جن میں سے ایک فرانس کی وزارت دفاع کا عہدہ تھا۔ ان کی مشہور تصانیف میں ما بعد الطبیعیات سے متعلق نظریات کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کارنو کا سن 1823 میں انتقال ہو گیا۔ یکم فروری سن 1892 عیسوی کو ویسٹ اورنج نیو جرسی کے مقام پر دنیا کے پہلے فلم اسٹوڈیو کا قیام عمل میں آیا، جسے فلم کی تاریخ میں بلیک ماریا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس فلم اسٹوڈیو کے بانی ایڈیسن تھے۔ یہ فلم اسٹوڈیو ایک متحرک پلیٹ فارم پر تعمیر کیا گیا تھا، جسے حسب ضرورت سورج کی روشنی کی جانب گھمایا جا سکتا تھا۔ انتیس جماعت ثانی سن 1307 ہجری قمری کو ایران میں ملکم خان نے روزنامہ قانون جاری کیا۔ یہ اخبار ایران میں اصلاحات کے لیے مؤثر سیاسی اقدامات میں سے ایک تھا۔ ملکم خان نے قارئین کی توجہ مرکوز کرنے اور اخبار کو فروغ دینے کی غرض سے روزنامہ قانون کی بہت کم قیمت معین کی تھی۔ استبدادی حکومت پر تنقید، حکمران کی اصلاح کی ضرورت، قانونی انصاف کا قیام، لوگوں کو اتحاد و اتفاق کی دعوت، قانون پسندی، قومی اہداف کی تکمیل میں علماء کی حمایت کا حصول اور خواتین کے سماجی حقوق کی طرف توجہ روزنامہ قانون کے اصل موضوعات ہوتے تھے۔ یکم فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان سیکورٹی پرنٹنگ پریس میں پہلا کرنسی نوٹ طبعہ ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان نے ریزرو بینک آف انڈیا کے جاری کردہ سکے اور کرنسی نوٹوں کو، جن پر جارج ششم کی تصویر چھپی ہوئی تھی، پاکستان کے کرنسی نوٹوں کے طور پر قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر یکم اپریل 1948 کو انہی نوٹوں پر حکومت پاکستان کے الفاظ چھاپ کر انہیں پاکستانی کرنسی نوٹوں کی قانونی حیثیت دے دی گئی۔ پھر حکومت پاکستان نے ایک مشہور برطانوی کمپنی کے زیر اہتمام حکومت پاکستان کے الفاظ والے کرنسی نوٹ طبع کروائے، جن کی مالیت 1، 2، 5، 10 اور 100 روپے تھی۔ یہ نوٹ یکم اکتوبر 1948 اور یکم مارچ 1949 کو جاری کیے گئے۔ بارہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو 15 سال کی جلا وطنی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران کی سرزمین پر قدم رکھا، اور ایران کی بہادر اور جانثار قوم نے آپ کا بے نظیر استقبال کیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہی تاریخ کے کسی دور میں عوام نے کسی محبوب رہنما کا اس طرح استقبال کیا ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مہر آباد ایئرپورٹ پر مختصر تقریر میں قوم کا شکریہ ادا کیا اور انقلاب اسلامی کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قبرستان بہشت زہرا تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ میں اس قوم کے تعاون اور حمایت سے حکومت قائم کروں گا۔ امام خمینی نے بہشت زہرا سے لوٹنے کے بعد تہران میں ایک معمولی سے گھر میں سکونت اختیار کی اور انقلاب اسلامی کی قیادت فرماتے رہے۔ بارہ بہمن سن 1361 ہجری شمسی کو تہران میں پہلا فلم اور ڈراما فیسٹیول منعقد ہوا۔ سن 1361 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی چوتھی سالگرہ اور عشر فجر کے آغاز کے موقع پر تہران میں پہلا فجر بین الاقوامی فلم فیسٹیول اور پہلا قومی ڈراما فیسٹیول منعقد ہوا۔ اس فیسٹیول میں غیر ملکی مہمان اور فلم اور ٹی وی ہدایت کار اور فنکار شریک تھے، اور ایرانی اور غیر ملکی فلم سازوں نے اپنی بعض نئی فلموں کی نمائش کی۔ فجر فلم اور ڈرامہ فیسٹیول اسلامی جمہوریہ ایران کا فن اور آرٹ کا سب سے اہم فیسٹیول شمار ہوتا ہے۔ ہر سال عشر فجر کے موقع پر دسیوں ایرانی ہدایت کار اور فنکار اپنی فلموں اور ڈراموں کی نمائش کرتے ہیں، اور فلم اور ڈرامے کے مختلف شعبوں میں بہترین فنکاروں کو سیمرغ نامی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل اذا يسر،
عزیز سامعین، انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کی سالگرہ کے موقع پر ہم نے آپ کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ اس سلسلے کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ سامعین، انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کی سالگرہ کے موقع پر تمام مسلمانان عالم، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
جہاں سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے موقع پر آپ کی خدمت میں مبارکباد ایک بار پھر پیش کرتے ہیں۔
سامعین، آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شاندار اخلاقی خصوصیات اور انقلاب اسلامی بالخصوص خالص محمدی اسلام کے احیاء میں ان کے اہم کردار کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے، اللہ اکبر، خمینی ربر، اللہ اکبر۔
کی ہے جان سے گزرے شانے سے شانہ سب سب فولاد کے پنجے ہے جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ برسوں کی جلا وطنی کے بعد یکم فروری سن 1979 کی صبح 9:30 یا اس سے بھی زیادہ ٹھیک 9:27:30 پر 14 سال اور 3 مہینے کی جلا وطنی کے بعد ایران پہنچے، عصری تاریخ میں ایک منفرد انقلاب کے بانی، ایک ایسا انقلاب جو بہت سے گواہوں، مبصرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق روحانیت، آزادی اور حقیقی اسلامی اقدار کا پیامبر ہے۔ اس انقلاب نے ایران میں اسلامی جمہوریہ کے قیام کے ساتھ ہی خالص محمدی اسلام کی شمع روشن کی۔ بلا شبہ اصل اسلام کی خالص تعلیمات کے دوبارہ ظہور کے اہم عوامل میں سے ایک انقلاب اسلامی ایران کے عظیم معمار سید روح اللہ موسوی خمینی، جو امام خمینی کے نام سے مشہور ہیں، کی الہی قیادت تھی۔ یہ انقلاب اپنی زندگی کے 43 سال گزارنے کے بعد آج بھی دنیا کے مظلوموں، حریت پسندوں اور آزادی کے متلاشیوں کی پناہ گاہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 40 کے قریب پہنچ گئی تو خدا نے آپ کو حکم دیا کہ اب اپنی دعوت کو ظاہر کریں۔ اس دن جو لوگ کوہ صفا کے قریب تھے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹانوں اور پتھروں کو رونتے ہوئے ثابت قدم اور مستحکم قدموں کے ساتھ کوہ صفا پر چڑھے، پھر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا۔ آپ خطرے اور اہم کام کے وقت اس طرح کا شعار بلند کرتے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف بے پناہ شفقت اور محبت سے دیکھا اور فرمایا، کیا تم نے کبھی مجھ سے جھوٹ سنا ہے؟ کیا آپ نے کچھ غلط سنا ہے؟ سب نے کہا، نہیں، ہم نے آپ سے سچائی اور پاکیزگی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا۔ لوگوں کی توجہ مبذول کروانے کے بعد آپ نے فرمایا، اب اگر میں تم سے کہوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے پیچھے سے آ کر تم پر حملہ آور ہوں تو کیا تم میری بات پر یقین کرتے ہو؟ جان لو اور آگاہ ہو جاؤ، اس زندگی کے بعد تمہیں ایک ہنگامہ خیز دنیا کا سامنا ہے، ایک ایسی دنیا جس میں بہت سے درد، مصائب، عذاب، اذیتیں، بدبختیاں اور محرومیاں ہیں۔ لہذا میں آپ کو اس سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں جس کا آپ کو سامنا ہے، اور آپ کو اس کے خطرے سے خبردار کرتا ہوں۔
سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تحریک کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے مقصد سے کیا، اور 1343 یعنی 1964 عیسوی میں اپنی تقریر میں کیپچولیشن یعنی امریکہ کی ایما پر ایرانی عوام کے خلاف انتہائی ذلت آمیز بل کی منظوری کے خلاف دعوت دی. یہ بل امریکہ کو مکمل رعایت اور قومی خود مختاری کی خلاف ورزی تھا. آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی تقریر میں خبردار کیا اور کہا، لوگوں میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں، اے ایرانی فوج میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں، اے ایران کے سیاستدانوں میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں، اے ایران کے تاجروں میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں، اے ایران کے علماء، اے مراجع اسلام میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں، اے علماء، اے حضرات، اے اہل نجف، اے اہلیان قلم، اے اہل مشہد، اے اہل تہران، اے اہل شیراز میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اخلاص اور بندگی کے جذبے سے مزین تھے اور ہمیشہ اپنے قول و فعل میں خدا کی اطاعت اور اس کی رضا کے طلبگار تھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور انقلاب اسلامی ایران کے موجودہ رہبر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس خصوصیت کے بارے میں فرماتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بابصیر، زاہد اور عبادت گزار تھے. انہوں نے اپنے آپ کو غیر خدائی بندھنوں سے آزاد کیا اور خدا کے سچے بندے بن گئے. آپ قلب سلیم اور باطنی نور کے مالک تھے اور آپ نے اپنی ذات کو خدا کی ذات میں گم کر دیا تھا.
بانی انقلاب اسلامی نے خدا پر توکل کرتے ہوئے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے اور قوم کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ایسے انقلاب کی بنیاد رکھی جو تاریخ اسلام کے حیرت انگیز واقعات میں شمار ہوتا ہے. اس انقلاب نے ایک ایسی حکومت کا تختہ الٹ دیا جس کی جڑیں 2500 سال قدیم تھیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام کامیابیوں کو خدا کی طرف سے جانتے تھے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، جن کی ہمت اور اعتماد سب کو معلوم ہے، نے گواہی دی ہے کہ جب خوفناک اور سخت ترین حالات و واقعات میں جب تمام ایرانی حکام اپنے آپ کو بے بس سمجھنے لگتے تھے، وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور امام خمینی نے انہیں ہمیشہ اطمینان اور امید دلائی. آیت اللہ خامنائی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، امام خمینی اپنے روحانی روابط اور خدا پر توکل کے ساتھ ہمیشہ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑے رہے اور انہیں کسی چیز نے متزلزل نہیں کیا. ملک کے اکثر حالات اور انقلاب کے واقعات میں تمام بوجھ ہمیشہ امام پر ہی تھا. وہ ایک جملے سے حکام کو سخت ترین حالات و واقعات میں ایسے رہنمائی کرتے کہ سب پریشانیاں اور خدشات ختم ہو جاتے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شخصیت اور اعلیٰ مقام کے باوجود اپنے آپ کو نہایت عاجز و خاکسار کہتے تھے. آپ نے کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھا اور اپنے لیے کوئی اعزاز اور عہدہ یا لقب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ ہمیشہ اصرار کرتے کہ ان کی تعریف نہ کی جائے. آیت اللہ خامنائی نے امام کی عظمت اور بزرگی کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ کی تواضع کو اس طرح بیان کیا ہے، امام وہ تھے جو اپنی طاقت سے دنیا کی تمام سیاست کو بدلنے پر قادر تھے. آپ کا پختہ ارادہ کہ اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے تھے. آپ کے الفاظ اور آپ کے مواقف دنیا میں بم کی طرح اثر رکھتے تھے. اس اثر اور عظمت کے باوجود عوام کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے اور لوگوں کی ہمت اور قربانی کے سامنے سر جھکا کر عاجزی سے کہتے، لوگ ہم سے بہتر ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں قرآن کریم نے دین اسلام کے احیاء کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو ایمان لے آئے ہیں اور اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے منور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور یاد رکھو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور تم سب اسی کی طرف حاضر کیے جاؤ گے۔
سامعین، در حقیقت ایک مکتب اس وقت حیات بخش ہو سکتا ہے اگر وہ خود زندہ ہو۔ اسلام جو ہمیشہ متحرک اور زندہ رہا ہے، زندگی دے سکتا ہے اور اپنے پیروکاروں کے دل کی موت کو روک سکتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خالص محمدی اسلام ایک ایسا اسلام ہے جس کا اصل ماخذ قرآن، اہل بیت علیہم السلام کی ولایت اور امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عدم موجودگی میں علماء دین کی سیاسی اتھارٹی ہے۔ دوسرے لفظوں میں خالص اسلام ایک ایسا مکتب ہے جو قرآن، اہل بیت علیہم السلام کی ولایت اور علماء کرام کی سیاسی مرجعیت سے نکلتا ہے اور صحیح استدلال اور منطق اور رائے کی بنیاد پر تشکیل پاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ خالص محمدی اسلام کفار کے لیے مسلمانوں پر غلبہ پانے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا، اور مسلمان ہمیشہ احکام الہی کی پابندی اور قرآن کریم کی نورانی آیات پر عمل کرتے ہوئے مرکزی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں انصاف اور سامراج دشمنی خالص محمدی اسلام کی نمایاں خصوصیات رہی ہیں۔ ایک ایسا اسلام جس نے ظلم اور استحصال کا مقابلہ کیا اور سماجی انصاف کے قیام کی کوشش کی۔ خداوند عالم نے پیغمبروں کے بھیجنے کے آغاز سے ہی عدل و انصاف کے نفاذ کا تعارف کرایا ہے۔ دین کا ہدف سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے ایک حصے میں بیان ہوا ہے، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں، اور ہم نے لوہے کو بھی نازل کیا ہے جس میں شدید جنگ کا سامان اور بہت سے دوسرے منافع بھی ہیں، اور اس لیے کہ خدا یہ دیکھے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اور یقیناً اللہ بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی جمہوریہ میں عدل کے بارے میں فرماتے ہیں، اسلامی جمہوریہ میں اسلامی عدل جاری ہوگا، خدائی عدل پوری قوم پر سایہ فگن ہوگا، اور جو دور طاغوت میں تھا وہ اسلامی جمہوریہ میں نہیں ہوگا۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا صحیح خیال ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بعد مذہبی فکر کے سب سے بڑے احیاء کنندہ ہیں، جن کا آخری ہدف اسلامی انقلاب اور ایک فکری اور سماجی تحریک کی تشکیل کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق استوار کرنا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب کو انفرادی اعمال تک محدود نہیں رکھا، وہ مذہب کی جامعیت اور سماجی میدانوں میں اس کی موجودگی پر یقین رکھتے تھے۔ بانی انقلاب اسلامی نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو فتح سے ہمکنار کیا، جس نے تمام مسلم معاشروں میں اتحاد اور اسلامی بھائی چارے کا جذبہ پیدا کیا، بلکہ امام خمینی کا اسلامی انقلاب روشنی کا ایک دھماکہ تھا، اور اس روشنی کی کرنیں تمام اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں چمکیں، اور تمام مظلوموں کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے عزت و افتخار کا باعث بنی۔ اسلام دشمنوں کے زہریلے پروپیگنڈے یہ تھے کہ مذہب قوموں کے لیے افیون ہے، لیکن اسلامی انقلاب کے قیام نے دنیا کو دکھایا کہ دین اسلام معاشرے کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دنیا و آخرت کی سعادت کا بھی ضامن ہے۔
رفته با سوی تن آمد رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دید چو بیرون رود فرشته در آید، دید چو بیرون رود فرشته در آید. بگذرد این روزگار تفتر از زد، بار دگر روزگار چون شکر آید. بگذرد این روزگار تفتر از زد، بار دگر روزگار چون شکر آید. هرچه مجاهد زبند و حبس در آید، عمر فساد و ستم دگر به سر آید. تشم یزید زمان زهد به در آید، رهبر محبوب خلق از سفر آید. دید چو بیرون رود فرشته در آید، دید چو بیرون رود فرشته در آید. بگذرد این روزگار تفتر از زد، بار دگر روزگار چون شکر آید. بگذرد این روزگار تفتر از زد، بار دگر روزگار چون شکر آید. بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید. جان ز تن رفته باز سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد. دید چو بیرون رود فرشته در آید، دید چو بیرون رود فرشته در آید. بگذرد این روزگار تفتر از زد، بار دگر روزگار چون شکر آید. بگذرد این روزگار تفتر از زد، بار دگر روزگار چون شکر آید. هرچه مجاهد